أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور الہ ٹی وی کو دوبارہ جوائن کیا. ماہ سفر کی مناسبت سے ایک اہم سلسلہ جو ہے آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے، اور وہ ہے اربعین کی زیارت میں. اور اربعین میں جو ہم نجف سے کربلا کی طرف پیدل چل کے جو ایک زیارتی سفر طے کرتے ہیں، اس کے اندر حاصل ہونے والے بعض پیغام، بعض درس کہ جو انسان خود احساس بھی کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے، وہ کون سے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے انسان کی زندگی میں، اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ شروع کی تھی. آج ہم اس سلسلے کی دوسری کڑی جو ہے اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور آج کے پروگرام کا عنوان جو رکھا ہے وہ ہے اربعین اور ایثار و قربانی. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید احمد علی نقوی صاحب کو اور جناب مولانا نوید حسین متحری صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے. آپ صاحب، ایک اہم موضوع ہے بہت زیادہ، اور ہم اس کی جو ہے بہت ساری مثالیں اربعین کے اس سفر میں دیکھتے بھی ہیں. لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کو اربعین کے عنوان سے بیان کریں، سوال کرنا چاہوں گا کہ خود ایثار اور قربانی، اس کی دین کے اندر اہمیت کیا ہے، اور اصل میں اس کے معنی کو واضح کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین. ایثار آغا جو خود اربعین کے حساب سے آپ اس کو مطرح کر رہے ہیں اور موضوع سخن قرار دیا ہے، ایثار درواقع اس کی جو ڈیفینیشن علماء نے لکھی ہے مختلف کتب میں، ایثار یعنی اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، اپنے وجود پر کسی اور کو مقدم کرنا، یہ ایثار کی تعریف ہے. اور جو ضرر آپ کے دوست کو، ایک مومن کو ہو رہا ہے، وہ متضرر ہو رہا ہے، آپ کوشش کریں اس ضرر کو اس سے ہٹائیں، ولوئیں کہ خود متضرر ہو جائیں، یہ ایثار ہے. یہ تعریف تقریباً اجمالی حساب سے سب کتب میں اس انداز سے بیان کی ہے. اب یہ ایثار قرآنی حساب سے، روائی حساب سے اس پہ اگر ہم نگاہ رکھتے ہیں تو سورہ حشر کی آیت نمبر 9، اس کا جو شان نزول ہے کہ جب بنی نذیر یہودی تسلیم ہوئے تو اس وقت انصار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا کہ آپ مہاجرین کے ساتھ غنائم میں بھی شریک ہیں اور اپنے مال اور اپنے گھروں کو بھی ان کے ساتھ شیئر کریں، تقسیم کریں، یعنی گھر بھی ان کے، مال بھی ان کا. لیکن رسول خدا بعنوان حاکم، بعنوان ولی خدا، بعنوان رسول حکم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے مال سے ہاتھ اٹھائیں، اس میں ان کو حصہ دیں، ان کو شریک قرار دیں. یعنی ان کا اپنا مال تھا، اپنے گھر تھے ان کے، لیکن رسول خدا فرما رہے ہیں کہ آپ ان مہاجرین کو بھی اپنے ساتھ رکھیں. تو وہاں پر یہ آئے سورہ حشر کی نازل، وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو متضرر کرتے ہیں. ظاہری حساب سے، دنیاوی حساب سے، میں اگر کسی کو اپنا گھر دے رہا ہوں، ہر کوئی کہے گا یہ کیا کر رہے ہو، تم اپنا گھر ان کو دے رہے ہو، تم ضرر کر رہے ہو، تم نقصان میں جا رہے ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری حساب سے بھلے دنیا کو یہ نظر آئے کہ میں متضرر ہو رہا ہوں، مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ الہی حکم ہے، خدا کا حکم ہے، اس میں فائدہ ہے. اچھا، اس کو میں آرام سے اس کو بیان کروں کہ ایثار جو ہے، ایثار کی مختلف انواع ہیں اور اقسام ہیں. ایک دفعہ ایثار آپ کا مال میں ہوتا ہے، مال کا ایثار کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایثار جان کا ہوتا ہے کہ جانی انسان قربانی دے، جان کی قربان کرے، جان کا نذرانہ پیش کرے اللہ کی راہ میں. اور ایثار دعا میں، یہ بھی روایات میں مطرح ہوا ہے. ایثار جو مال میں مطرح ہوا ہے خود روایات میں اور قصص قرآنی میں، وہ یہ کہ انسان کو ایک چیز اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ما یحتاج بھی میں شامل ہے، وہ اس کا اس کی ضرورت ہے. اب وہ مومن کو دیکھ رہا ہے, اپنے دوست کو دیکھ رہا ہے, اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ مومن دوسرے مومن کو کوئی ضرر اگر ہو تو ایسے نہیں وہ خود کو ضرر ہوتا ہے, جیسے روایات سے واضح اور روشن ہے, تو وہ اپنا مال اس کو دے دے گا. جیسے خود امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہراً حدیث ہے, شیعتنا المتوازلون فی ولایتنا المتحابون فی مودتنا. بہرحال مفصل حدیث ہے کہ المتبازلون فی ولایتنا, کہ بازل کرتے ہیں ہماری راہ میں, خرچہ کرتے ہیں. جیسے وہ بنی نیزر کا, وہ حبشہ کا جو حکمران تھا, وہ جب اس کی وفات ہوتی ہے, اس کی وفات کے بعد وہ اس کا جو بیٹا ہے ابی نیزر, تو وہ جب اب تخت پہ آ کے بیٹھتا ہے, تو جیسے ہمارے ہاں مثلا حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو افراد نے جیسے پیٹرول پمپوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں, تو انہوں نے یہی کیا, بھگدڑ یہ وہ, آگ لگانا, املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. تو بالآخر اتنے حالات خراب ہوئے کہ ابی نیزر کو فرار کرنا پڑا وہاں سے, حبشہ سے. یہ فرار کیا اس نے, اور تاریخ اس میں ایسے لکھتے ہیں کہ یہ مکے پہنچتا ہے, اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بالکل فقیر بن چکا ہے, وہاں بادشاہ یہاں فقیر. تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دوں گا تمہیں, لیکن میرا نوکر اور خادم ہونا پڑے گا. تو خادم ہوتا ہے بالآخر. یہ خبر مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ملتی ہے کہ ابی نیزر جو حبشہ کے حاکم تھے ان کے فرزند ہیں, تو مولا نے کہا ان کے باپ کے ہم پر احسان ہیں, جعفر کے حساب سے جو سارا وہ قصہ ہے, میں نہیں جانا چاہتا میں, تو اس کو آپ لے کے آئیں, اس کو آزاد کر کے لے کے آئیں میرے پاس. تو ابی نیزر مولا کے محضر میں آتا ہے, مولا سے ملاقات نہیں ہے, الظاہر پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, مولا سے بالکل محظوظ ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتی ہے مولا سے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو پورا باغ دیکھ رہے ہو یہ آج کے بعد تمہارا, اس باغ کا نام ہی کنا تو ابی نظر پڑ جاتا ہے. تو شاہد مثال یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو حبشہ میں بھگدڑ ہوئی تھی, جو بالآخرے جو کچھ شرپسند عناصر نے وہاں قبضہ کیا تھا اس کی حکومت پر, وہ سدھر جاتے ہیں کہ یہ بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے, حکومت چلانا ہر کسی کا کام نہیں ہے, تو پھر کیا کریں, کہا ابی نظر کو لے کے آؤ, اس کو واپس لے کے آؤ, ہم سے تو کام چلے گا نہیں. تو پھر انہوں نے وفد بنایا, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مولا علی کی بارگاہ میں ابی نظر بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے, مولا کا مرید بن چکا ہے. تو ابی نیزر کو کہتے ہیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, اولاً کہ ہمیں معاف کریں, ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں نہیں پتا تھا کہ حکومت بھی کس انداز سے چلائی جائے, ہمیں اس کے خد و خال کا پتہ ہی نہیں تھا. تو بالآخر ابی نیزر کو کہتے ہیں کیا چاہیے آپ کو, کہا چلیں ہمارے حاکم بنیں, آپ ہمارے حاکم بنیں اور ہمیں خوشی ہوگی, ہم سے تو کام چل نہیں رہا. تو ابی نیزر نے وہاں پر کہا کہ میں پہلے علی ابن ابی طالب سے نہیں ملا تھا, اب محبت میں اتنا غرق ہو چکا ہوں کہ اب یہ مجھے حکومت نہیں چاہیے.
حکومت کو قربان کر رہا ہے, امام علی
حکومت محبت پر, ریاست کو قربان کر رہا ہے اسی مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر. شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا, یہ اظہار ہے, اظہار کا ابرز مستاق ہے. اسی طرح دوسرا جو نمونہ اس میں ملتا ہے کہ یہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ہارون ہے, تو اس کا بیٹا ایک لکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا وہ نکل جاتا ہے اس کی حکومت سے, بصرے میں کہیں پر یہ وہ کارمندی کرتا ہے, مزدور بن جاتا ہے. تو وہ ہارون کہتا ہے تمہیں کس ملک کی, کس صوبے کی حکومت چاہیے, وہاں آپ چلتے ہیں. تو بلا کرے اس کو افراد بھیجتا ہے, اس کو لے کے آؤ, یہ مجھے خوار اور ذلیل کروا رہا ہے, میں بادشاہ ہوں اور یہ وہاں نوکریاں کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, مزدور بنا ہوا ہے. تو جیسے اس کے پاس گئے تو اس نے جو جواب دیا وہی المتبازلون فی ولایتنا کا مستاق ہے, وہ ایثار کا ابرز مستاق ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کو جس کنٹری کی, جس صوبے کی حکومت چاہیے, آپ کے والد بزرگوار آپ کو دے رہے ہیں. اس نے کہا اولاً تو اس کی حکومت ہے نہیں, وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا حق اس نے غصب کیا ہوا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی حکومت میں رہ کے غصبی مال کھاؤں, غصبی مال تصرف کروں. جب مال ہی مولا کا ہے, حکومت حق امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا, میں کون ہوتا ہوں اس مال میں صرف کرنے والا, حالانکہ دنیا ہے, بادشاہی ہے, گورنر سب کچھ یہ مل رہا ہے, عیش و عشرت ہے دنیا کے حساب سے, لیکن یہ ایثار کر رہا ہے, قربانی, مجھے یہ مزدوری منظور ہے لیکن اللہ کی راہ میں میں یہ غبن اور یہ خیانت نہیں کروں گا کہ حجت خدا کے مال میں تصرف کروں. اور ایک آگا ایثار در جان, جان کا, اور یہ تو مالی حساب سے آپ مصادق بیان کیے. جان کے حساب سے جیسے آپ جانتے ہیں کہ سب سے جو ابرز مصداق جو ہمارے خود خطبہ بھی پڑھتے ہیں اور کتب میں سب سے پہلے جو میں مراجعہ کر رہا تھا, سب سے پہلا مصداق جو لکھ رہے تھے وہ یہی, ایک تو یہ انصار اور مہاجر والا قصہ, دوسرا لیلۃ المبیت والا قصہ کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہ قرضے ساری امانتیں رسول خدا مولا کو دے رہے ہیں اور وہی لباس پہنتے ہیں, نہیں کہ لباس کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہے, وہی لباس پہنتے ہیں رسول خدا کی جائگاہ پر, اسی جگہ پر وہ مولا آرام فرماتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں جتنی سکون والی نیند اس رات میں نے کی ہے ایسا کوئی اور دن نہیں تھا. اسی طرح جنگ احد میں افراد ادھر سے ادھر جا رہے تھے لیکن مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مل رہا ہے کہ مسلسل رسول خدا کا دفاع کر رہے تھے, میری جان چلی جائے لیکن رسول خدا کو. وہاں پر پتہ نہیں 70 یا 80 زخم مولا کو وہاں پر ہوئے ہیں, مولا بہت زخمی ہوئے ہیں لیکن ایثار کر رہے ہیں کہ رسول خدا حجت خدا کا دفاع کر رہا ہوں. اسی طرح جنگ صفین میں, جنگ صفین میں بھی ایک بہترین اس کا مصداق ملتا ہے اس ایثار کا کہ جب اس طرف سے لشکر معاویہ اور اس طرف سے جب یہ حملہ ہوا اور انہوں نے جب فرات پہ قبضہ کر لیا پانی پر تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے پانی, تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک غرہ خطبہ دیا کہ بالآخرے تم دنیا اللہ کو تو نہیں مانتے, اللہ کے مثلا اصولوں کو پامال کر رہے ہیں, کم از کم ان چیزوں کو تو مانیں, مرد تو بنیں, یہ مردانگی نہیں ہے کہ آپ پانی پہ قبضہ کر رہے ہیں, بینوان مرد جنگ کریں. تو وہاں پر مولا نے وہ جو حملہ کیا پھر ان سے پانی لے لیا مولا نے. جب پانی لے لیا تو سارے جو مولا کے اصحاب میں تھے, کچھ صحابی تھے سپاہی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم بھی ان کو پانی نہیں دیں گے. تو مولا نے وہاں پر یہ فرمایا کہ مردانگی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا پانی بند کریں, ان کو پانی دیں گے ہم. تو ایک مصداق ہے. اچھا دوسرا ایک مصداق جو جنگ خندق کا ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہے اور آپ لے نہیں رہے. عمر بن عبدوت جب حملہ کرتا ہے اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بالآخر نصف نصف کر دیتے ہیں, جب اس کی بہن اس کے جنازے پر آتی ہے تو اس کی جنازے کی کنڈیشن کو دیکھ کے اس نے مسکرایا ہے اور شکر خدا اور اس انداز سے وہ ایسے الفاظ اس نے ادا کیے, تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے, تمہارا بھائی مر گیا ہے, قتل ہو گیا, اور کہ تم یہاں پر اس انداز سے تمہارا بہیو ہے. وہ کہہ رہی کہ جس نے قتل کیا ہے واقع مرد تھا, جوان مردی تھی اس میں. کیسے؟ اس لیے کہ وہ جو قتل کرتا ہے اگر کوئی قیمتی چیز ہو وہ سب سے پہلے وہ لے لیتا ہے, اس پر زرہ جو اتنی قیمتی ہے وہ بھی اس نے نہیں لی. یعنی اہل بیت علیہ السلام کی جنگ بھی فی اللہ, اللہ کی خاطر اور ان چیزوں کو. اور ایک جو مصداق جو خود اربعین کے ایام بھی ہیں وہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا ایثار, کہ مولا نے فرمایا جو اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے دادا کو ملے, نہ میرے نانا کو ملے. اس انداز سے کہ مولا کے اصحاب میں سے ایک حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ایثار کا نمونہ جو ہر کتاب نے لکھا ہے, ہر مقتل نے لکھا ہے کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام جب اس نہر پر پہنچتے ہیں اور کئی ہزار افراد کو فنار کیا ہے, مولا نے جنگ بھی نہیں کی لیکن کئی افراد کو فنار کیا ہے, قتل کیا ہے. جب وہاں مولا پانی کے بلاخرے پانی تک پہنچتے ہیں, روایات میں یہ ملتا ہے کہ مولا نے پانی نہیں پیا کہ میرے مولا میرے آقا جناب سکینہ یہ پیاسے ہیں میں کیسے پانی پیوں. یہ ایثار ہے کہ انسان اتنا پیاسا ہو عطشان ہو اس حالت میں بھی اپنے مولا کو یاد کرے, خدا کو یاد کرے, مولا نے پانی نہیں پیا. تو یہ
شکریہ, انشاءاللہ آتے ہیں آپ کی طرف کے مزید اس بحث کو یعنی آپ بیان فرمائیں گے. بحث کو آگے بڑھاتے ہیں, ایثار کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے ہماری, میں چاہوں گا کہ اس کی اہمیت کے اوپر اگر آپ بھی مزید روشنی ڈالیں تو ہمارے ناظرین کے لیے بہت بہتر ہوگا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین, وهو خیر الناصر المعین. بہت ہی خوبصورت انداز سے آغا نے ایثار کی معنی کی کہ مقدم کرنا دوسروں کو اپنی جان مال اور جو بھی اپنے اقدار ہیں ان پر. اس حوالے سے ایک بات جو روایات کے اندر ہمیں ملتی ہے وہ اس ایثار اور قربانی فداکاری کی جو اہمیت ہے, بہت عمیق نگاہ کے ساتھ کہ ایک اعتبار سے جو انسان کا ایمان ہے اسی اعتبار سے بھی اس ایثار کی کتنی اہمیت ہے, اور دوسرے اخلاقی پہلوؤں کو روایات نے زیادہ مد نظر رکھا ہے کہ یہ ایثار ان کے اخلاقی اعتبار سے کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ صفت. تو اس حوالے سے اگر ہم روایات کو دیکھیں, سب سے ایک بہترین اور مہم جو روایت ملتی ہے ہمیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الایثار احسن الاحسان و اعلی مراتب الایمان, کہ ایثار اگر آپ اس کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو ایمان کے اعلی مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے. یعنی انسان اگر ایمان کے عظیم مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو ایثار کرتا ہے. جیسے آغا نے جو نمونے بیان کیے, اگر آپ ان کے اندر دقت کریں تو یہ وہ نمونے تھے جن سے ایثار سامنے آ رہا ہے, وہ مقام ایمان کی بلندیوں پر ہیں. تو لذا اسی سے خود اسی ایثار کی اہمیت سامنے آتی ہے. میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں, آغا نے بھی بیان کیا کہ لیلۃ المبید کا جو واقعہ امام علی علیہ السلام کے ایثار کا, اسی کے ساتھ ایک اور روایت ملتی ہے اسی واقعے کے ساتھ کہ خداوند متعال نے جب اس منظر کا نظارہ کیا تو اپنے دو ملک کو کہا, دو فرشتوں کو کہا کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قرابت رکھتے تھے, ایک دوسرے کے زیادہ ساتھ ہوتے تھے, کہا کہ تم میں سے کون جو ہے وہ دوسرے پر قربانی دے گا. انہوں نے کہا کیسی؟ کہا کہ میں تم میں سے کسی ایک کا روح جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں, کسی ایک کو جو ہے وہ دوسرے کی اس میں جی جان لینا چاہتا ہوں. بہت آپس میں قریب بھی تھے. تو کہا کہ خدایا ہم دونوں باقی رہنا چاہتے ہیں. تو خدا نے کہا جاؤ زمین پر دیکھو. لیلۃ المبید کا وہ واقعہ ہے کہ علی علیہ السلام کو دیکھو کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے سلسلے میں اظہار کر رہا ہے. تو یہ یعنی جیسے آغا نے اس واقعے کو بیان کیا, اسی سے اہمیت کس انداز سے واضح ہو رہی ہے کہ یہ شخصیات بھی وہ ہیں کہ جو ایمان کی بلندیوں پر ہیں اور ایثار بھی اپنی اوج پر وہاں پر, چونکہ ایثار مراتب رکھتا ہے تو ایثار بھی اپنی اوج پر ان شخصیات کے محور میں نظر آتا ہے. سرکار عباس علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی سے کہ جیسی شخصیت ہے, جیسا ایمان ہے, ویسا ایثار ہے. تو لذا ایک اور روایت, کچھ روایت زیادہ ہیں لیکن میں ایک دو مہم روایت پر اشارہ کرتا ہوں کہ اخلاقی اعتبار سے ایثار کی جو اہمیت روایات نے بیان کی کہ الایثار اعلی المکارم, مکارم جتنے بھی آپ کے پاس صفات اخلاقی ہیں ان ایمان کا اعلیٰ مرتبہ اور مکارم کا اعلیٰ ترین مرتبہ, اعلیٰ ترین خصلت اگر اخلاقی خصلتوں میں دیکھی جائے تو یہ ایثار ہے. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر دیکھا جائے کہ اس طرح ذکر ہوا کہ الایثار, پہلی روایت میں اس طرح تھا کہ احسن الاحسان, اور دوسری روایت ایک منفرد جدا گانا میں بھی اس طرح ہے کہ الایثار اعلی الاحسان. یعنی اگر آپ احسان کے موارد ڈھونڈنا چاہیں, چونکہ احسان کے مصادیق ہیں, احسان ایک مرتبہ سخاوت کے زمرے میں آتا ہے, احسان ایک مرتبہ مثلا فرض کرتے ہیں کہ شہادت کے مورد میں آتا ہے, تو جتنے موارد ہیں احسان کے اگر ان کے موارد دیکھیں گے تو ایثار کا جو مرتبہ ہے کہ ایثار خود ایک وسعت رکھتا ہے اپنے معنی کے اندر, جیسے آغا نے بیان بھی کیا, یہ ان تمام موارد میں سے ایک عظیم ترین احسان ہے ایثار. اسی اعتبار سے روایت مفصل ہے. میں ایک اور آخری روایت کے اعتبار سے جو اس کی جائگاہ اور اہمیت کو بیان کرتی ہے, میں باقی روایت کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ ٹائم کے حساب سے بھی, کہ الایثار افضل العبادہ, مسیر تقرب کیا ہے؟ عبادت ہے. کہ انسان اسی بندگی اور عبادت کے ذریعے قرب الہی تک پہنچتا ہے, اپنے کمال انسانی تک پہنچتا ہے. اسی مسیر میں اگر سب سے افضل عبادت ہے نسبی اعتبار سے البتہ, کہ وہ ایثار ہے. یعنی ایثار گرچہ اس کے ساتھ ساتھ اور بعض اعمال کو بھی افضل عبادت جانا گیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ مثلا ہم باقی, لیکن ہاں نسبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ان کے ردیف میں ہے کہ ایثار بھی اس عمل کا نام ہے کہ جو انسان کو بندگی اور اس طرح مسیر تقرب میں انسان کو خدا کے نزدیک کرتا ہے. اور اسی طرح اگر ایک مفصل تھوڑی سی روایت ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ایک سچے دوست کی جو نشانی ہے وہ اس ایثار کو جانا گیا ہے. نشانیاں متعدد ہیں, ان میں سے ایک جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ الصدیق و الصدوق, یعنی وہ صدیق کے جو صدوق ہے سچا ہے, من نصحک فی عیبک, کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے جب آپ کے عیوب دیکھتا ہے, وحفظک فی غیبک, جب آپ نہیں ہوتے تو آپ کے غیب میں, آپ کے نہ ہونے والے مراحل میں آپ کی حفاظت کرتا ہے, یعنی آپ کی شخصیت کی, آپ کے مال کی اور بہت سارے جتنی بھی چیزیں ہیں, وآثرک علی نفسہ, اور وہ آپ کو خود پر مقدم کرتا ہے. تو لذا یہ ایک سچے رفیق اور دوست کی نشانی ہے, یہ اس روایات کے اندر جائگاہ کے حساب سے ہے. لیکن اگر آپ اس کی برکتیں دیکھیں تو میں فقط ایک شاخص جو ہے وہ برکت کی طرف اشارہ کروں کہ البتہ مفصل جو ہے وہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جس سے اس ایثار کی اہمیت کے علاوہ برکت جو نتیجہ ہے اس ایثار کا وہ سامنے آتا ہے, کہ ایک بہت ہی بڑا نتیجہ ہے کہ جو واقعاً انسان کے کمال سے وابستہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہم البررۃ بالاخوان فی حال الیسر والعسر، اس طرح مفصل ایک روایت آخر میں فرماتے ہیں کہ فازوا واللہ وفلحوا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایثار کرتے ہیں، کہ یہ وہ ہیں کہ جو مقام فوز تک پہنچتے ہیں. مقام فوز آپ کو معلوم ہے کہ یعنی کمال کے مسیر میں ہم جس چیز کو مقام فوز سے جانتے ہیں، جہاں انسان کی کامیابی، جہاں انسان کی فوز ہے، وہ مقام ہے جہاں انسان اس بندگی اور عبودیت کے مقام میں اپنے آخری اس مرحلے تک ہوتا ہے جس پر وہ اس کو ہونا چاہیے. تو لہذا اس کی برکات میں سے ایک برکت جو ہے وہ یہ، اور اربعین کے تناظر میں اگر آپ ایثار کو دیکھیں متعدد نمونے آپ کے سامنے آتے ہیں
انشاءاللہ. آغا صاحب، ایثار پہ بات چل رہی تھی، معنی واضح ہوا، اہمیت آپ نے بھی اور آغا صاحب نے بھی جو ہے وہ اشارہ فرمائی کہ اس کی کیا اہمیت ہے دین کے اندر، معاشرے کے اندر. چونکہ ہمارا جو محور بحث ہے وہ اربعین ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے، کچھ مطالب آپ اربعین کے ایثار والے پہلو کو اس پر روشنی ڈالیں.
جی آقا، یہ ایثار پہ جیسے خود ایثار کی تعریف ہوئی کہ خود گزشتگی ہے، خود پر مقدم کرنا ہے، اور ایثار کا اپوزٹ خودخواہی، خود پسندی. انسان جو انحصار طلب ہوتا ہے، اپنے آپ کو فقط دیکھتا ہے، خود پسند ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایثار ہے. اور اس کے ابرز مستاق آپ کو اربعین میں ملیں گے. جیسے میں نے خود لیلۃ المبیت کے واقعے کو بیان کیا امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، یا سورہ انسان کا جو شان نزول ہے، تو اس میں تقریباً طعام پہ فوکس کیا گیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو دیکھیں جیسے آیت اللہ جوادی عاملی اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکدہ، وہ جیسے بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات یہ ایسے نہیں کہ انحصار ہو، ہر کوئی اپنے مراتب کے حساب سے اس میں شامل ہوتا ہے، اور سب انسانوں کے لیے بالآخر درس ہے اور ہدایت ہے. اربعین میں یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کا ابرز مستاق ہے کہ دیکھیں میرا مقصد کوئی نہیں ہے، کسی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی دنیوی غرض ہو کہ اس کو میں دعوت دے رہا ہوں. اکثر اغراض یہ ہوتی ہیں، اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ بلا کر میری دعوت کرے گا، اس کو دعوت کر رہا ہوں کیونکہ رشتہ دار ہے، اس کی دعوت کر رہا ہوں بلا کر
دنیاوی کام ہو جائے گا،
دنیاوی کام ہو جائے گا. لیکن الا حبہ، خدا کی خاطر طعام کھلانا، اطعام کرنا، دعوت دینا، اس کا ابرز مستاق اربعین میں. آپ جیسے خود آج میں ایک قصہ سن رہا تھا، میرے خیال میں آغا پناہیان نے ہی بیان کیا ہے، وہ یہ کہ دو آدمی تھے اس موقب میں، اس گھر میں، گھر تھا ظاہراً، وہ جیسے وہ ایرانی افراد اور کچھ دوسرے جیسے موقب میں آتے ہیں، رات کا ٹائم ہوتا ہے، ان کو لے کے آتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھر بالکل وہ فقیرانہ اور کوئی نہ جاہو جمال، وہ بالکل گھر مکمل ہی نہیں تھا. تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیا بیچارہ، یہ خود فقیر ہے اور کیسے خدمت کرے گا، اور ہم اس کے مزاحم جیسے نہیں ہو گئے. تو جب انہوں نے سفرہ بچھایا، دسترخوان لگایا اس انہوں نے، تو عظیم اور باکمال دسترخوان لگایا. تو یہ کہہ رہے کہ وہ ناقل جو ہے وہ کہہ رہے ہم حیران رہ گئے، یہ کیا ہے، گھر اتنا بالکل اجڑا ہوا اور آپ کا دسترخوان اتنا باکمال ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے کھانا کھائیں، آپ نیاز کر لیں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ایک چھوٹا سا میرا دکان ہے، وہ بھی میں فرش پہ کوئی کپڑا بچھا کے بیچتا ہوں، کوئی بچوں کے کھلونے، کوئی ایسی چیز میں بیچ کے وہ لے کے آتا ہوں. اور میں نے اپنے آپ پر یہ ملزم قرار دیا ہے، اپنے آپ پر واجب قرار دیا ہے، اپنی بیوی کو ہی میں نے کہا ہے کہ اگر 100 روپیہ بھی لے کے آتا ہوں، اس میں سے 20 روپے، مثلاً 100 دینار ہے، تو اس میں سے 20 دینار مولا کے زائرین کے لیے تمہیں علیحدہ کرنا ہے. اگر میں 20 دینار لے کے آیا، تو وہ 20 دینار مولا کے اس میں جائیں گے.
یعنی ایک عدد مشخص
کر، عدد انہوں نے مشخص کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہوتا ایسا ہے کبھی کبھی ہم خود نہیں کھاتے، کسی دن ہم خود نہیں کھاتے، ہم کبھی کبھی خود بھوکے رہتے ہیں، یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری بھوک مثلاً 50 دینار سے پوری ہوگی، تو بلا کرے ہم، کیونکہ 20 دینار ادھر دینے ہوتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، تو ہم 30 دینار صرف کر لیتے ہیں. ہم خود بھوکے رہ کے بھی یہ مال اکٹھا کرتے ہیں یہ نیاز کے لیے، تاکہ آپ زائرین آئیں، آپ کی ہم خدمت کریں. اور آپ جب ابھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں اتنا اپنے آپ کو باکمال سمجھ رہا ہوں، اتنا اپنے آپ کو سعادت مند سمجھ رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ ایثار ہے, یعنی لحبہ علی حبہ ہے, خدا کی خاطر کچھ نہیں ہے. کچھ افراد شاید یہ ایراد کریں اور اشکال کریں کہ وہاں پر پیسے والے ہوتے ہیں, گاڑیاں ان کی ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہیں, وہ گھر میں یہ اون کر کے وہ کر کے حکومت ان کو دیتی ہے. یہاں یہ مصادیق ان کو دیکھنے چاہیے کہ خدا کی خاطر یہ افراد کیسے کرتے ہیں.
اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, یعنی جو اس قسم کے سوالات یا اعتراضات کرتے بھی ہیں تو ان کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ خود تشریف لائیں, سنی سنائی باتوں پر اکتفا نہ کریں. جو پروپوگنڈا بعض اوقات اگر کوئی کرتا ہے تو اس پہ کان نہ دھریں. اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے بیان ہو رہا ہے ویسے نہیں ہے تو پھر ایک سفر, اور اچھا اس سفر میں زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے, فقط ویزے کا خرچہ کرنا ہے, نہ رہائش کا خرچہ ہے نہ تعام کا خرچہ ہے,
نہیں اگر کیسے وہاں پر یہاں سے جیسے ہم خاص کر کے ہم طلاب جو جاتے ہیں تو موکب یعنی خود بالآخر آج کل تو ایرانیوں نے موکب لگانا شروع کر دیا, جیسے آپ جائیں گے تو
بارڈر کے اوپر,
بارڈر کے اوپر اور یہ خود جو بارڈر سے پہلے جو شلمچے سے پہلے جو علاقے آتے ہیں حسینیہ آئیں تو ان کو ان سے آپ پوچھیں گے کہ وہ بھی یعنی بالکل 24 گھنٹے ان کی سروس ہے, وہ موکب چلا رہے ہیں. خود موکب میں آپ کسی میں بھی جائیں کوئی وہاں پر چھٹی نہیں ہے, کوئی تعطیل نہیں. جس ٹائم آپ جائیں آپ کو کھانا ملے گا, جس ٹائم جائیں. دنیا کی کسی جگہ پہ بھی ایسے مراسم نہیں ہیں, کسی جگہ بھی جائیں کس کونے میں بھی چلے جائیں ایسا سسٹم آپ کو نہیں ملے گا. اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں جو خود یہ روایت ہے, خالط الناس مخالطتن ان عشتم حنو علیکم ان متم بکو علیکم, کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسی معاشرت کریں کہ اگر آپ ان کے درمیان زندہ ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں تو آپ کے مشتاق ہوں. ان متم بکو علیکم, تو یہی حال جب ہم موکب سے نکل رہے ہوتے ہیں کسی گھر میں جاتے ہیں, ان کی محبت, ان کی شفقت, ان کا ایثار کہ تین دن دن وہ سوئے نہیں ہیں, وہ ان کی خواتین زائرین کے کپڑے دھو رہے ہیں اور ان کے جو مرد ہیں وہ مسلسل کوئی کھانا پکا رہا ہے, کوئی کمبل دھو رہا ہے, کوئی ان کو لا رہا ہے گاڑیوں پہ, کوئی کیا کر رہا ہے, مسلسل کھڑے ہوئے ہیں. اور صبح کے ٹائم آپ دیکھیں گے نا, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی مہمان نوازی مہمانی میں چلے جائیں, کسی کے مہمان آپ بنے تو صبح کے ٹائم آپ اگر دیر تک جاگتے رہے تو صبح دیر سے ہی وہ آئیں گے. آپ انشاءاللہ رات بہت جاگیں, صبح دیر سے انشاءاللہ ملیں گے, وہ ایسے ہی کہیں گے. لیکن اگر نماز کا ٹائم ہوا, اذان بھی وہ خود دیتے ہیں موکب میں, آ کے آپ کو جگائیں گے اور اسی ٹائم بالکل اسی وقت یعنی ناشتہ آپ کے لیے تیار ہے. یعنی یہ فرد کس ٹائم سویا ہے, کس ٹائم اس نے آرام کیا. رات تو کپڑے دھو رہا تھا, رات اس نے آرام نہیں کیا, کھانے میں ہم سے زیادہ وہ پہل کر رہے تھے. تو اس حساب سے یعنی یہ جو اربعین کا جو ماحول ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ جس کو بھی اللہ کی صفات, اہل بیت علیہ السلام کی صفات حمیدہ کو دیکھنا ہے عملی حساب سے کہ ایثار کیسے کیا جاتا ہے, اپنے مال کو کیسے قربان کیا جاتا ہے, وہ آ کے اربعین میں آئیں. اور خود جیسے آغا نے بھی فرمایا کہ آیت اللہ نجفی نے ایک عظیم جملہ فرمایا کہ عشق و ایثار در مراسم اربعین حسینی انسان را بے یاد زمان ظہور حجت می رسان. کہ انسان ظہور میں کیا ہوگا کہ مولا امام زمانہ روحی و ارواحنا لتراب مقتم الفدا, مولا کا جب ظہور ہوگا تو انسان امنیت محسوس کریں گے, ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے, ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کریں گے, قربان کریں گے, ایک دوسرے پر کانفیڈنٹ. یہ سب چیزیں وہ جو ظہور کے بعد جو آثار ہیں یہ سارے اربعین کے بعد. اربعین میں آپ یہ جو 10 دن گزار کے آتے ہیں تو یہ جو آپ کو نہ جانتا ہے نہ آپ سے کبھی ملا ہے, آپ کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ مل رہا ہے, جب آپ وہاں سے نکل رہے ہیں آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ بلاخر نہ ماں نہ باپ نہ بھائی کچھ بھی نہیں تھا, فقط محبت ایمانی کی خاطر اس نے ہمارے ساتھ اس رویے کے ساتھ پیش آیا. اور آگاہ ایک جو بلاخر ایک قصہ ہے اس اربعین سے ہی مربوط ہے, اس ایثار سے اور کرامات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہے, اس کو بیان میں کروں گا. وہ یہ کہ ایک شخص ہے جو بلاخر فسق و فجور میں مبتلا ہے. وہ شخص جب کسی موقع پہ جاتا ہے تو وہاں جو ایک جوان تھا اس نے کہا جاؤ تمہیں دیکھیں گے لوگ بھاگ جائیں گے, تم فاسق ہو, تم فسق و فجور میں, تم معتاد ہو, یہ وہ مختلف تمہیں ہزاروں عیب تمہیں پائے جاتے ہیں, تو لہٰذا مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ. تو وہ جوان تھا, اس نے جذبات میں آ کے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نکالنے کی کوشش کی. تو وہاں جو ایک ضعیف مسن آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کو بلایا, اس نے کہا ادھر آؤ. تو وہ اس کے جب یہ قصہ بیان کون کر رہا ہے, بیان وہ کر رہا ہے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. اس کے پاس یہ ایرانی افراد گئے ہیں کچھ, اور اس کے گھر میں ایک تصویر لگی ہوئی ہے. اس تصویر میں ایک تابوت ہے اور تابوت کے ساتھ ایک ہاتھ ہے, پھر وہ ایک زندہ حالت میں ہے. تو وہاں جو یہ ایرانی حضرات اور یہ پاکستانی حضرات جو بلاخر تعام کے لیے جن کو لے کے گیا تھا, انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں مجھے خوشی ہوگی پہلے آپ تعام, مولا کے زوار ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں, نہیں پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ میں بتاؤں گا آپ کے آنسو اور گریے کی حالت میں آپ آ جائیں گے تو پھر آپ تعام نہیں کھائیں گے, نہیں آپ بتائیں. بلاخر اس نے بتانا شروع کیا, یہاں سے قصہ شروع ہوا. تو اس نے جو قصہ بیان کیا کہ میں ایک مفسد تھا, فاسق تھا, ہر گناہ میں نے کیا ہوا تھا. تو ایک دفعہ میرے ایسے ہی دل میں خیال آیا کہ میں مکے پہ چلا جاؤں, یہ کیا کرتے ہیں مکے پہ وغیرہ. مکے پہ آیا تو اس جوان نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر نکالنے کی کوشش کی. تو اس جو مکب کا بڑا تھا, کیونکہ مختلف قبیلوں کے وہاں پر مکب لگتے ہیں, اس نے مجھے بلایا. اس نے کہا کہ اگر حسینی بننا چاہتے ہو جاؤ 2 کلو چینی لے کے آؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ گیا اور دکان پہ اس نے 2 کلو چینی لی. چینی لے کے آ رہا تھا تو ایک دوسرے مکب نے کہا کہ ماشاءاللہ تم نے, ہماری چینی ختم ہو گئی ہے, ہماری چائے کے لیے چینی چاہیے اور زائرین آ رہے ہیں, یہ چینی ہمیں دے دو. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فاسق ہے, یہ ایک ظاہر کے حسنات نہیں ہے, یہ آیا ہے کہ دیکھے کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں ان کے لیے, اچھا لے لو, یہاں پر یہ جو چینی ان کو دے رہا ہے ان کو نہیں دی ابھی, یہ جیسے ہی واپس پلٹا کہ دوبارہ چینی لے اس موقع کے لیے جس نے انہوں نے کہا تھا, تو اس کو وہیں روڈ پہ موت آ جاتی ہے. کہہ رہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میری روح قبض ہو گئی, میرا جسم اور یہ روح بلاخرے یہ ملائکہ آئے اور لے رہے تھے, یہ وہ سارا سسٹم جو ہوتا ہے. تو جب مجھے لے کے جا رہے تھے, غسل کفن سارا کچھ ہو گیا, تو وہاں پر جو ملک تھے انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھوں میں نے غرض دیکھے کہ اب میری خیر نہیں ہے, کیونکہ میری ساری زندگی میں نے گناہ کی, میں نے کیا کیا ہے, میں نے تو کچھ نہیں کیا, ان کے ہاتھوں میں غرض ہیں تو اب یہ مجھے پورا کر دیں گے. تو بلاخرے اس وقت ایک نورانی شخصیت جس کو حسین حسین کہہ رہے تھے, مولا کا بلاخرے وہاں مولا کی آمد ہوئی. تو انہوں مولا نے کہا کہ اس کو چھوڑو, مولا یہ فاسق ہے, یہ گناہ کی ہے اس نے, یہ وہ کہا نہیں, یہ اس نے ایک نیکی کی ہے. مولا کون سی نیکی کی ہے؟ کیا اس نے وہ چینی پہنچائی ہے, چینی کا ایک ایک ذرہ, وہ جو کلسٹر ہوتا ہے ایک ایک ذرہ ہے, اس کے بدلے میں ایک ایک نیکی دیں اور ہر گناہ اس کے بدلے میں اس کا معاف کریں. ملائک نے, فرشتوں نے کہا کہ آغا جان یہ اس کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ 2 کلو چینی اس نے دی ہے, 2 کلو لینے جا رہا تھا, وہ بھی شامل کریں. اور پھر مولا نے کہا کہ مولا کی ابا, مولا نے ابا میں ہاتھ ڈالا, بار بار وہ تھیلیاں رکھ رہے تھے, اگر پھر بھی کم ہو تو یہ میرے اس ظاہر کے حساب میں, اس جو مجھ سے محبت کرتا ہے, بلاخر اس نے ہر چیز چھوڑ دی میری وجہ سے آ رہا تھا اس انداز سے. تو اس کے بعد اس کی بلاخرے خود اس کی روح واپس پلٹتی ہے, زندہ ہوتا ہے درواقع, اور یہ خدمت شروع کرتا ہے ایثار کے حساب سے, اور حقیقی ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بن جاتا ہے.
جی جی بالکل. اس میں ایک دو نقطے میں وضاحت کر دوں. آغا نے بڑا خوبصورت واقعہ جو وہ بیان کیا ہے. معمولاً آج کل یہ پوسٹ ماڈرنزم کی جو ایک فضا چل رہی ہے, اس میں ایسے واقعات جب نقل کیے جاتے ہیں تو بڑا تعجب اور اس کو بعید اور استبعاد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ناظرین کو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس پر ایمان لانا مشکل ہے تو آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ اگر سرچ کر لیں تو دنیا میں ایسے کئی واقعات ثبت ہیں جو اس وقت لوگ بعض زندہ بھی ہیں کہ جو مر کے واپس آئے ہیں اور انہوں نے اس زمانے کی خبریں بھی دی ہیں. تو اگر یہ واقعہ جو ہے وہ انہوں نے بیان فرمایا ہے تو اس کے عینی شاہد جو ہیں وہ اسی دنیا کے اندر موجود ہیں،
موجود ہمارے ہیں پاس، جو اس دنیا میں زندہ ہوئے اور کئی کئی سال تک بالآخر قرآنی حساب سے اگر مسلمان ہیں۔
صورت جہاں پر ایک بات جو ہے میں ایڈ کروں گا،
ایک اور نقطہ میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کر دیجئے گا، اپنی اس بات میں ایڈ کر دیجئے گا آغا کی اس واقعے کے اندر، کے گناہ کیے ایک نیکی کی اور پھر ساری چیزیں معاف ہو گئی اس کی، تو اس حوالے سے بھی، تاکہ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جوانوں میں وہ ارجاء کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیے۔
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اس نگاہ سے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو کہ وہ ولی خدا ہیں، حجت الہی ہیں، بلکہ تھوڑا سا آگے اس بات کو یوں واضح کریں کہ وہ مبدع فیض الہی ہے، چونکہ جو بھی فیض آنا ہے ذات الہی کی جانب سے وہ اسی دریچے سے آنا ہے، یعنی امام کے دریچے سے آنا ہے، اور جو شفاعت کا ایک عنصر ہے وہ بھی انہی کو حاصل ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ جو انسان امام حسین کے مختلف روایات ہیں، کہ ایک روایت جو مفصل ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ امام کے حرم میں آتا ہے، مناسک انجام دیتا ہے، مناسک انجام دینے کے بعد جب یہ باہر نکلتا ہے تو فرشتہ آ کر یہ ندا دیتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام تم پر سلام بھیج رہا ہے، یہاں تک کہ تمہارے جتنے گناہ تھے وہ مٹ چکے۔ تو یہ کیا ہے دروازے؟ یہ وہ محبت حجت الہی ہے کہ یہ محبت کیا کام کر رہی ہوتی ہے، جسے میں نے پہلے بھی مختلف جلسوں میں کہا ہے اور یہاں پر بھی علامہ مطہری کا وہ جملہ جو رحمۃ اللہ علیہ کا میں نقل کروں گا، کہ جہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اس عالم کے اندر کچھ چیزیں کیمیا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کیمیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ قلب ماہیت، ایک معدن کو ایک اور چیز میں تبدیل کر دینا، تانبے کو آپ جو ہے وہ سونا بنا دینا، یہ کیمیا کی کیفیت ہے۔ امام کی نسبت جو محبت اگر ایجاد ہو جاتی ہے، یہ وہ بچہ تھا، یہ وہ شخص تھا امام کا محب کے، جس کے اندر وہ جرقہ ایجاد ہو چکا تھا محبت کا۔ جب محبت کا جرقہ ایجاد ہو چکا ہوتا ہے تو کسی بھی لحظے میں انقلاب بربا ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو کسی وقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس محبت نے کیا کام کر دیا اس کے وجود کے اندر؟ وہ کام کر دیا کہ جتنے بھی رذائل تھے ختم کر دیے، اسی محبت نے اس کو حسنات میں، عطا قرآن کی آیت ہے کہ بعض جو نیکیاں ہیں انسان کی سیئات کو سن تبدیل کر دیتی ہیں۔ تو یہ محبت امام درواقع قلب ماہیت کرتی ہے، وہ کیمیا کا کام کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ جو ایک نقطہ میں یہاں پر ایڈ کروں گا وہ یہ کہ یہ جو آج کے جدید نظام ہے ہمارے پاس، سرمایہ داری کا جو ایک لیبرل نظام ہے یا اور بہت سارے، آپ ان کے جو بھی عناصر ہیں، جو انہی نظاموں کے ارکان ہیں، جو اصول ہیں، ان کو جا کر آپ پڑھیں، ان کے اندر آپ کو فرد گرائی ملے گی، ان کے اندر آپ کو منفعت طلبی ملے گی، یہ ساری چیزیں انہی نظاموں کے اندر ہیں۔ لیکن اربعین کے اندر آپ آئیں، اسی پیدل جو یہ راہ ہے مختلف جگہوں سے کربلا کی طرف جو جا رہی ہے، اس کے اندر جو لوگ اس مسیر حب امام میں جا رہے ہوتے ہیں، جس اجتماع کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں کہ جس کا فزیکلی کوئی حادی، کوئی رابر، کوئی حاکم نہیں ہوتا، اس طرف سے امام حسین علیہ السلام کی محبت جو ان کو کھینچے چلی جا رہی ہے، اس جامعے کے اندر جو صفات ایجاد ہو رہی ہیں، ان صفات میں سے جس کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے تھے، ایثار، یعنی کیا؟ یعنی ایثار کا مطلب یہ کہ خود پر مقدم کرنا، مال ہو اپنا، جان ہو اپنا، ان تمام پر دوسروں کو مقدم کرنا۔ یہ ایثار یعنی کیا؟ یعنی فرد گرائی نہیں ہے۔ ایثار یعنی کیا؟ یعنی اگر وہاں پر منفعت طلبی کا نام نہیں ہے، وہاں پر اگر ایک چیز ہے جو ان تمام کو ایک اجتماع کی شکل میں لے کے جا رہی ہے، تو وہ حب امام حسین ہے، وہ کشش ہے امام حسین کی، اور یہی ذات امام حسین ہے جو ان کے اندر اس ایثار کی صفت کو وجود دے رہا ہے۔ اور یہی ایثار کی صفت جب آتی ہے تو جامع اور اس اجتماع کی جو شکل ہے وہ ایک ایسی متعالی بن جاتی ہے کہ جہاں ہمارے موجودہ آج کے جتنے بھی نظام ہیں وہ جواب نہیں دے پاتے۔ آج کے نظاموں میں مثلا سود آوری کی ایک کیفیت ہے، جبکہ یہاں پر جیسے ایثار میں بیان ہے کہ دیا جا رہا ہے،
دیا جا رہا ہے
ایثار،
یہاں منفعت کا جو معنی ہے وہ بدلتا نظر آ رہا ہے
وہاں پہ۔ تو یہ ہے وہ معاشرہ کہ جس کے اندر، یعنی یہ اربعین سے ہمیں درس ملتا ہے، اور لذا ظاہر سی بات ہے ادھر سے حجت الہی ہے، تو حجت الہی کی جو محبت ہے، جو وہ جراقہ ہے ان کے وجود کے اندر، وہ یہ کام تو کرنا ہے
کرتا ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ اگر
ایک نقطہ یہاں پر ایڈ کروں گا جو اسی بحث کے ساتھ مربوط ہے، آغا نے بہترین اس کی وضاحت دے دی کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اگر خداوند متعال کسی عبد کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، قذف فی قلبی حب الحسین، اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبی حب الحسین۔ اب یہاں پر یہ جو بالآخر بعض سوال ہوتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کیسے معاف ہو گئے، یہ حسنات میں کیسے تبدیل ہو گئے، یہ نظام ہے، یعنی آپ یا تو پورے نظام کا انکار کر دیں، ہم اس نظام میں نہیں آنا چاہتے. یہ خود نظام قرآنی ہے، یہ نظام حدیثی ہے، ہمارے یہاں موجود ہے کہ اگر انسان، جیسے خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری زیارت کرے گا اور جو جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے گا، اور اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو زیارت کرے گا، جو شخص بھی قیوم ولادت ہو زیارت کرے گا، ایسے ہو جائے گا جیسے ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے. ولادت ہوئی یعنی اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. جو انسان اس ارادے سے، اس عشق کے ساتھ، مولا کے ساتھ محبت کرتا ہے اور واقعا زائر بنتا ہے، تو اس پر سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سسٹم میں یہ چیز موجود ہے کہ جو زائر حسین کما حقہ بنے گا، عارفاً بحق ہی بنے گا، اس کے تمام گناہ معاف.
جی بہت شکریہ آغا صاحب، بہت شکریہ آغا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اربعین کے اندر جو ہمیں ایک درس ملتا ہے وہ ہے ایثار. معمولاً عادی زندگی کے اندر اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ پہلے اس پروگرام کے اندر ہی اشارہ ہوا اس کی طرف کہ یہ جو زمانہ مادیت کا چل رہا ہے اور اس کے اندر مفاہیم جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں پہ قربان کر دینا اور دوسرے کو اپنے اوپر مقدم کر دینا، آج کی دنیا کے اصولوں کے مطابق یہ معقول شمار نہیں کیا جاتا. لیکن ہم اسی دنیا کے اندر، اربعین کے اس سفر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ دین نے جو ایثار کا مفہوم بیان کیا تھا وہ بدرجہ اتم ہمیں وہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ مومن مسلم حقیقی کیسا ہوتا ہے، وہ اربعین کے اس سفر میں آ کر ضرور شرکت کرے اور اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھے کہ حقیقی مومن کسے کہتے ہیں. اس مادی دنیا کو ملاک قرار دے کر مومن کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا انسان، لیکن جب اس فضا میں آ کر اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھے گا، پھر اس کو احساس ہوگا، درک ہوگا کہ اسلام کیسا دین ہے اور اس سے بننے والے مسلم اور مومن کیسے ہیں اور کس طریقے سے اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ان ویلیوز اور اقدار کو اگر تمام معاشرے جو ہیں وہ اپنا لیں تو کس طریقے سے وہ معاشرہ ایک جنت کی کیفیت میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایثار اگر موجود نہ ہو تو معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے تکامل تک نہیں پہنچتا، کیونکہ افراتفری پیدا ہو جاتی ہے، ہر کوئی اپنی منفعت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک دوسرے کی مدد کر رہا ہوتا ہے جب تک اس کو خود منفعت حاصل ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہم اربعین کے اندر یہ درس لیتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ منابع موجود ہیں قرآن اور روایات کی شکل میں کہ جو یہ درس دے رہے ہیں کہ حقیقی مومن وہ ہوتا ہے، حقیقی مسلم وہ ہوتا ہے، بلکہ حقیقی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو اپنے اوپر جو ہے وہ مقدم کر دے. تو خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق نصیب فرماتا رہے کہ ہم اس سفر زیارت کے اندر شریک ہوتے رہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہمیں نصیب ہوتی رہے، اور اس کے اندر جو خداوند متعال ہمیں دکھا رہا ہے، درس دے رہا ہے اس سفر کے اندر، ان درسوں کو سمجھتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں. نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم یا ابا عبداللہ.
خون کی فتح.
حسین جب کے چلے بعد دو پغر رنگ کو
وفا اور علمداری
نہ تھا کوئی کی جو تھا میں رکھا بتا.
روایات اور زیارات میں
حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی جو صفات ائمہ علیہ السلام سے بیان کی گئی ہیں ان میں سے دو صفات پر زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے، ایک آپ کی بصیرت اور دوسری صفت آپ کی وفاداری۔ ویسے تو امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب صاحبان بصیرت تھے، لیکن حضرت عباس نے زیادہ بصیرت کا مظاہرہ فرمایا۔ یعنی جب دشمن کی طرف سے تسلیم ہونے اور امان نامہ لینے کی پیشکش ہوئی کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، جس پر حضرت ابو الفضل العباس نے ایسی جوان مردی کا مظاہرہ فرمایا کہ خود دشمن پشیمان ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں حسین سے جدا ہو جاؤں، وائے ہو تم پر، لعنت ہو تم پر اور تمہارے امان نامے پر۔ آپ علیہ السلام کی بصیرت کی دوسری مثال یہ تھی کہ آپ اپنے تین بھائیوں کو بھی جو آپ کے ہمراہ تھے، ان کو اپنے سے پہلے میدان میں جانے اور مجاہدت کا حکم دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے تینوں بھائی بھی شہادت کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بصیرت میں سے ہے کہ انسان اپنے بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دے، اپنی غمزدہ ماں کی فکر بھی نہ ہو، اپنے بھائیوں سے کہے تم میں سے کوئی ایک چلا جائے تاکہ ماں کا دل خوش ہو جائے، اپنے چھوٹے بچوں کی فکر بھی نہ ہو جو کہ مدینے میں تھے۔ یہ وہی بصیرت ہے جو کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام میں سب سے نمایاں تھی۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی وفاداری کی مثال دریائے فرات تک پہنچ جانا اور پانی نہ پینا ہے۔ ابو الفضل العباس علیہ السلام پہلی دفعہ دریائے فرات کو دشمن کے محاصرے میں نہیں دیکھ رہے تھے، پہلی مرتبہ جنگ صفین میں معاویہ مولا علی علیہ السلام کے لشکر پر پانی بند کرتا ہے۔ جب اصحاب امام علی علیہ السلام کئی دفعہ کوشش کرنے کے باوجود محاصرے کو توڑ نہیں سکے، تو امام حسین علیہ السلام دریائے فرات کا محاصرہ توڑنے کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ میدان کی طرف جاتے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام پہلی بار محاصرہ توڑنے کے امتحان سے نہیں گزر رہے تھے، اس دفعہ بھی امام حسین کے ہمراہ تھے اور آج کربلا میں بھی حسین کے ہمراہ ہیں۔ شاید عباس علیہ السلام کی تقدیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ معتبر کتابوں میں جو روایات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، ان آخری لمحات میں جب اہل حرم کے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں پیاس کی شدت سے بلک رہے تھے، تو ابو الفضل العباس علیہ السلام نے جوش وغا اور جنگ کی تمنا کو اپنے سینے میں دبا کر پانی کی سبیل کرنے کے لیے ترائی کا رخ کیا۔ ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ہیبت سے فوج اتنی دور چلی جاتی ہے کہ فرات کو آسانی سے فتح کر لیتے ہیں، پانی کو چلوں میں اٹھاتے ہیں، بچوں کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ با وفا غازی نے فرات فتح کر کے بھی پانی سے لب کو تر نہیں کیا، مشک کو بھرا اور فوراً خیمے کا رخ فرمایا۔ نخلستان سے گزرتے ہوئے ایک شقی نے چھپ کر آپ پر ایسا وار کیا کہ آپ کا ہاتھ قلم ہو گیا، مگر آپ نے علم گرنے نہ دیا، آپ کا دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا، تو آپ نے پورے وجود سے مشک سکینہ کی حفاظت فرمائی، لیکن ہرملا کا تیر مشک سکینہ سے پیوست ہو گیا، پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ با وفا غازی نے اپنے رہوار کے رخ کو موڑ دیا، ہر طرف سے حملہ ہونے لگا۔ عباس نے امام کو آخری سلام کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔
بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے، اچان
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور ولایا ٹی وی کو جوائن کیا۔ اربعین کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلہ گفتگو میں ہم اربعین کے متعلق مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے اربعین و انفاق۔ انفاق کا مسئلہ قرآن اور روایات میں بڑی شد و مد کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس کے مختلف آثار بیان کیے گئے ہیں، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ انفاق ایک معاشرے میں کیا آثار رکھتا ہے، کیا اثر دکھاتا ہے، اس کے اوپر خود شریعت نے جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے۔ اور یہ موضوع ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اربعین کی زیارت میں جاتے ہیں اور نجف سے کربلا کے دوران پیدل چل کے جب زیارتی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایسے مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو واقعاً پوری دنیا میں نظیر نہیں رکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر قسم کی چیز اویلیبل ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ زائر کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے، اس کی ضرورت کی تمام چیزیں پوری ہو جائیں، چاہے وہ معنوی ہوں چاہے وہ مادی ہوں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ اگر یہاں پر انفاق نہ کیا جاتا تو ہمیں اربعین کا یہ سفر اس طریقے سے نظر نہ آتا۔ تو انفاق کا مسئلہ ہے کہ جس نے اربعین کو اس طریقے سے اجاگر کیا ہے کہ آج پوری دنیا حیران ہے۔ تو لہٰذا انفاق کی کیا اہمیت ہے دین میں، اس کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے تاکہ توجہ ہو اور ہم اس قرآنی حکم کے اوپر عمل کر سکیں۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا جمشید علی صاحب کو اور جناب مولانا یاسین مجلسی صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ مقدمے میں بیان بھی کیا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انفاق پر گفتگو کریں اور پھر اس میں جو اربعین کے اندر ہمیں بعض مظاہر جو ملتے ہیں اس کے اوپر تطبیق کرتے ہوئے اس مسئلے کی اہمیت کو روشن کریں، اس کے آثار بھی، اس کے یہ چیزیں۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ قرآن میں انفاق کے حوالے سے جو ہے وہ کس طریقے سے مطالب کو خداوند متعال نے آیات کی روشنی میں ذکر کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جی بالکل، اربعین کے حوالے سے انفاق جو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ وہ جو راستہ بنے بتایا ہے کہ نجف سے کربلا تک اور باقی راستوں میں بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ مومنین جو ہیں بڑے زور و شور سے اور بڑی شوق و رغبت سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر قرآن کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس موضوع کی انتہائی اہمیت ہے۔ دیکھیں، سورہ مبارکہ بقرہ ابتدائی قرآن ہے، سورہ مبارکہ الحمد کے بعد دوسرا ہی صفحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ابتدائی میں، سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مومنین کی صفات بیان کی، پھر منافقین کی اور پھر کافرین کی۔ تو ان مومنین کی جب صفات بیان کرنا شروع ہوا قرآن کریم تو اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ سب سے پہلی علامت مومن کی یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، کہ غیب کے پھر مختلف مصادیق ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان میں سے ہے، امام زمانہ جل اللہ شرف انہیں میں سے ہے، وحی وغیرہ سارے ان میں ہم نہیں جاتے۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، کہ یہ اب عقیدے سے ہٹ کر اب عمل کی بات آ گئی، اور ایسا عمل جو اللہ کے ساتھ مربوط ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو دوسرا عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے مومنین کی علامات میں، پہلا عمل تو اقامہ نماز ہے، دوسرا عمل ہے انفاق، یعنی ایک ایسا عمل مومنین کی علامات میں سے ہے جو مومنین اور لوگوں کو آپس میں ارتباط میں رکھے۔ صاف ظاہر ہے، جب ہم انفاق کریں گے، جب بھی کوئی انسان انفاق کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس سے دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ اس کا قائم ہوتا ہے اور اچھا رابطہ قائم ہوتا ہے۔ قرآن نے اس انفاق کو انتہائی زیادہ اور بہت زیادہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا ہے۔ مثلا سورہ چوتھا سپارے کے شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اگر تم اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے بر یعنی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ کرو۔ ہمارے معمولاً عادت ہوتی ہے کہ جو لباس ہمارے استعمال میں نہیں ہے، جو پیسہ ہم جب جیب سے نکالتے ہیں، جو پھٹا پرانا پیسہ ہوتا ہے، وہی راہ خدا میں دیتے ہیں، کہ یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں، انفاق ایک دفعہ فردی ہوتا ہے، کہ اس کے آثار بھی فردی ہوتے ہیں، بعد میں عرض کریں گے، لیکن قرآن میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ نے ایک اجتماعی انفاق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 195 اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
یہ جو جملہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، مفسرین نے اس جملے سے یہ الہام لیا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ انفقوا فی سبیل اللہ وہ اجتماعیات میں، فی سبیل اللہ انفاق کرو، تاکہ جب اللہ کی راہ میں اجتماعی معاملات میں آپ انفاق کریں گے تو تم ہلاکت سے بچ جاؤ گے۔ کیسے ہلاکت سے بچ جائیں گے؟ جب ہم اجتماع میں، اجتماعی امور میں، جس طرح کہ اربعین میں سے ایک ہے، ایک اجتماعی اور پوری دنیا کا ایک عظیم ترین اجتماع ہے، خرچ کرتے ہیں، تو اولاً اس سے جو مخالف ہے، دشمن ہے، وہ خود پریشان ہو جاتا ہے، اس کی مایوسی اس کو حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ قوم اتنا اگر خرچ کر رہی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یا کسی کے نام پر، اجتماع دین کے نام پر، تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہے کہ ان لوگوں کو اس سے واپس لایا جائے۔ اور پھر اس لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة کہ انسان جو ہی اس اجتماعی موارد میں خرچ کرے گا اتنا دین کا نظام اور یہ اجتماعات مضبوط ہوں گے، ان کی مضبوطی سے بھی دشمن مایوس ہوگا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ جو قرآن نے اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم یہ انفاق کر رہے ہو تو اس میں ایک خصوصی خیال رکھو کہ یہ انفاق فقط یہ پیسے کا انفاق نہیں ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ میں نے جیب سے چند روپے نکالے، چند سو روپے نکالے، چند ہزار روپے نکالے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، نہ، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو کس جہت میں خرچ کر رہے ہیں، اس کا اللہ کے ہاں انتہائی دقیق حساب کتاب ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں سورہ مبارکہ بقرہ میں ظاہراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قاتلوہم وقاتلوہم فی سبیل اللہ، کہ اگر تم قتال بھی کر رہے ہو، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہو، تو یہ خیال رکھیں کہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، جو انتہائی اہم ترین کام ہے اور مشکل ترین کام ہے کہ انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، اللہ نے شرط لگائی فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب صدقے اور انفاق کے بارے میں آیا، اللہ تعالیٰ کا قرآن نے ہمیں یہ فرمایا وَأَنفِقُوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ عام طور پر خرچ کرنا، ایسے خرچ کرنا کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی حساب نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک انسان شہرت کے لیے خرچ کرتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں بہت بڑا سخی ہوں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ فی سبیل اللہ، جتنا اللہ کے راہ میں خلوص کے ساتھ خرچ کریں گے اتنا اللہ کے ہاں اس کا حساب و کتاب ہے۔ پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیرت بھی ہے سورہ مبارکہ انسان میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ پروردگار کی محبت میں اطعام کرو، کہ اطعام اربعین میں بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر ہمیں نظر آتا ہے، علی حب ہی مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ، جس کو بھی اطعام کرنا ہے راہ خدا میں۔ اور انصار کی تعریف میں فرمایا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ انفاق کا ایک اوپر والا درجہ ہے، انسان اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے اور دوسرا مومن بھائی جو حاجت مند ہے اس کی حاجت کو پورا کرے۔ قرآن یہ انصار کے، جو انصار نے خرچ کیا تھا اور مہاجرین کو عطا کیا تھا، ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا اس انفاق سے ایک ہدف ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف ہے جو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی ملتا ہے، قرآن کے سے ملتا ہے، وہ فقر کا خاتمہ، کہ اس عالم میں کوئی با مومن، کوئی با ایمان شخص فقیر نہ رہ جائے۔ اگر اس نظام کو، کہ جو اسلام کا ایک اقتصادی نظام ہے، اس نظام کو قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اجرا کیا جائے تو ایک معاشرہ بقول فلاسفہ رہا مدینہ فاضلہ وجود میں آئے گا، کہ کوئی انسان فقیر نہیں رہے گا۔ جب فقر ختم ہو جائے گا تو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، کیونکہ اکثر برائیاں اسی فقر کی وجہ سے پیش آتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی خیال رکھا ہے کہ دیکھیں حتماً یوں نہیں ہے کہ سارا اپنا خرچ کر دیں، بلکہ وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ جب خرچ کرتے ہیں یوں نہیں ہے جتنا مال ہو سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، یا پھر مال جتنا اللہ نے آپ کو زیادہ دیا آپ تھوڑا سا اسے خرچ کریں، نہ، بلکہ اعتدال کو باقی رکھیں، اس اعتدال کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ تم بھی فقیر نہ بن جاؤ خرچ کرنے کے بعد، اور اتنا بخل بھی نہ کرو کہ تمہارا پڑوسی، تمہارا حق دار وہ بھوکا رہ جائے۔ تو اس انفاق کو بہت زیادہ، نماز کے ساتھ تقریباً جہاں بھی ذکر آیا اس کا انفاق کا ذکر آیا، یا زکوٰۃ کا ذکر آیا کہ وہ بھی انفاق ہے، یا خود انفاق کا ذکر آیا ہے، تو یہ قرآن کے اندر نماز اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ زکوٰۃ یا انفاق کا ذکر آنا، یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اس اس معاشرے کے اندر اس اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے اور چلانے کے لیے انتہائی ضروری صفت ہے, اور ہر مومن جو صاحب استطاعت ہے, اور یہ قرض خدا ہے, والذین اقرضوا اللہ قرضا حسنا, آپ قرض دے رہے ہیں, جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ 10 برابر اس کو واپس بھیجے گا.
جی بہت شکریہ آغا صاحب. آغا صاحب, چونکہ ہمارے پاس دین کی جب بات آتی ہے, دین کا نقطہ نگاہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, تو ہمارے پاس دو بنیادی سورس پائے جاتے ہیں, ایک قرآن اور ایک سنت. تو روایت میں انفاق کے حوالے سے کیا آئمہ علیہ السلام نے, معصومین نے ہمارے لیے ارشادات فرمائے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک ابو عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور اس زیبا ٹاپک کو آپ نے انتخاب کیا گفتگو کے لیے, کہ گرچہ کہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے, خصوصاً جو لوگ امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے انفاق جو ہے ایک اہم موضوع ہے. روایت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی آیات کے بعد جو روایات انفاق کے لیے آئی ہیں لاتعداد ہیں. اب میں وہ ساری روایت تو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا ہوں, جیسے کہ اگر قرآن کی طرف نگاہ کریں تو قرآن میں صرف اسی انفاق کے موضوع پر تقریباً 80 سے زائد جو ہے وہ آیتیں موجود ہیں, اور اگر روایت دیکھیں تو روایت تو لاتعداد ہے. اب ان میں سے ایک دو روایت کو میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں, کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پروردگار متعال فرماتے ہیں, جو شخص میری راہ میں ایک نصف کھجور پروردگار کے راہ میں انفاق کرے تو پروردگار کوہ احد یعنی احد, کوہ احد کے برابر, یعنی احد جو ہے وہ پہاڑ ہے, کوہ احد کے برابر اس کے خداوند متعال سے پلٹا دے گا. یہ دیکھیں, یعنی ایک نصف کھجور خدا کے راہ میں دینے سے پروردگار اتنا جو ہے وہ ایک انسان کو جو ہے بخش رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ رسول خدا کی اگر حدیث کی طرف دیکھیں تو رسول خدا فرماتے ہیں, من اعطى درهما في سبيل الله كتب الله له 700 حسنہ, کہ جو شخص پروردگار کے راہ میں, سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں, ایک درہم دے تو پروردگار اس کے لیے 700 نیکیاں جو ہے وہ لکھ دیتا ہے. اچھا, اب انفاق کا مطلب یا نفقہ جو ہے اس کے اگر معنی کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں نفقہ مرادی کہ اس خالی جگہ کو پر کرنا. عموماً ہم بذل کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں اپنی زندگی میں, بہت زیادہ بھی خرچ کرتے ہیں, بعض اوقات ایسی جگہوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خرچ اس جگہ کرنا چاہیے کہ جہاں پر دین احیا ہو, یعنی بہترین جگہ مال کو خرچ کرنے کی جگہ وہ ہے کہ جہاں سے دین احیا ہو, دین زندہ ہو. اور دین کو احیا کرنے کے لیے بہترین جگہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کرنا ہے, کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم نے خرچ کیا تو یقیناً اس سے جو ہے وہ دین احیا ہوگا. دیکھیں, ہماری آزاداریاں اور ہماری آزاداریوں کے علاوہ جو لوگوں کے لیے, جو اجتماعات کے لیے ہم چیزیں فراہم کرتے ہیں یا کھانا ہو, یہ ساری تمام چیزیں ان شعائر اللہ کو زندہ کرنے کے لیے ہے. تو امام حسین علیہ السلام کے لیے, اور اگر ہم اربعین کی طرف نگاہ کریں تو یہ در حقیقت وہ چیزیں کہ جس سے انسان اپنے مقصد کی طرف پہنچ حرکت کرتا ہے. اب اگر ہم نگاہ کریں انسانی ہدف کی طرف, خلقت کی طرف, تو انسان کا مقصد یہ کہ وہ کمال تک پہنچے. اب عموماً لوگ جب دنیا میں آتے ہیں تو جو مادی ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مال و متاع انہیں حاصل ہو جائے گی تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. در حقیقت کامیابی یہ نہیں ہے, بلکہ مال و متاع ایک وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے ہدف تک پہنچے. اس کی مثال اگر میں آپ کو دینا چاہوں تو اس طرح سے کہ دیکھیں, کوئی انسان ہے, اس کے پاس ایک گاڑی ہے, گاڑی سے کیا کرتا ہے انسان, اپنے ہدف تک پہنچتا ہے. تو یہ مال و متاع در حقیقت ہدف ہے, وہ وسیلہ ہے اس ہدف تک پہنچانے کا. یہ مال و متاع, یہ وسیلہ ہے, اس گاڑی کی اطمینان ہے. اب عموماً جو مادی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اسی گاڑی کے اندر ہی رہ جاتے ہیں, یعنی وہ سفر ہی میں ہی رہ جاتے ہیں. در حقیقت ان کو پہنچنا ہے وہ ہدف تک. اب بہترین ہدف جو وسیلہ ہے انسان کو پہنچانے کا پروردگار کے سامنے, یا اپنے جس خلقت, جس ہدف کے لیے پروردگار نے اسے خلق کیا ہے وہ کمال, وہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے. امام حسین علیہ السلام جلدی انسان کو جو ہے نا اس کے مقصد تک پہنچا دیتے ہیں. اور پھر اگر ہم روایت کی روشنی میں انفاق کی وہ خصوصیات دیکھیں کہ کس طرح کا انفاق ہم کریں, تو روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ پہلی چیز جو انفاق کے لیے ضروری ہے وہ حب خدا کے لیے ہو, انفاق خدا کے راستے میں ہو. اور اگر ہم اربعین میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں لوگ خدا کی محبت میں کس طرح سے بذل کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. یہ وہ امام حسین کی محبت ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں، اور لوگوں کے دلوں میں اس محبت کی وجہ سے لوگ خدا کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے نام پر بذل کریں. اچھا، میں یہ صفات جو بیان کر رہا ہوں یہ اس کے مصادیق آپ کو اربعین پہ ملیں گے، اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں یہ بہت زیادہ جلوہ گر آپ کو ملیں گے. اچھا، دوسری صفت یہ کہ ایمان کے ساتھ ہو، یعنی انسان جو ہے وہ اس اعتقاد کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرے کہ گویا وہ پروردگار کے لیے، اور اس سے جو ہے وہ اپنے ہدف تک نزدیک ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر ہم اس کے دنیاوی آثار بھی دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ان کے گھر میں برکت ہو. یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا ہی جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ رضایت کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرے. آپ دیکھ لیں جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کرتا ہے وہ کبھی اس کے چہرے پر یا اس کے دل میں کسی ناراضگی یا نارضایتی کا جو ہے نا کوئی پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہمیشہ وہ آپ کو خوشی نظر آئے گا. امام حسین علیہ السلام کے راستے پر جب وہ خرچ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ خوش نظر آئے گا، اور وہ ایک خوشی کی کیفیت میں ہوگا. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں گھر چکے خدا کی راہ، لیکن ان کو اندرونی طور پر خوش نہیں ہوتے، وہ رضایت کی حالت میں نہیں ہوتے. تو بس جب انسان خدا کی راہ میں انفاق کرنا چاہتا ہے تو وہ رضایت کے ساتھ خرچ کرے. اور اسی طریقے سے جب ہم کسی کو عنایت کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو ہم جس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کی کرامت اور شخصیت کی بھی حفاظت کریں. ایسا نہ ہو کہ جب ہم انفاق کر رہے ہیں تو ہم جو ہے ایسا انفاق کریں کہ جس سے جو ہے وہ مومن کی تذلیل ہو. آپ دیکھیں روایت میں دیکھیں تو مومن کی جو حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ بلند تر ہے. تو اب امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو دیکھیں یا اربعین کی طرف دیکھیں تو کرامت انسانی کو کس طرح سے انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے. یعنی واقعا امام حسین علیہ السلام کی اربعین کی طرف اگر ہم اس اربعین کے اگر جلوے کو دیکھیں تو یہ انفاق کا پہلو اتنا جلوگر نمایاں دکھتا ہے اور مصادیق اتنے واضح دکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اس سے سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مانگنے سے پہلے دے دیا جائے. ایک نقطہ یہ ہے کہ انفاق کے اندر ایک خاصیت یہ ہے انفاق کی کہ انسان کی مانگنے سے پہلے دے دیا جائے. اور یہ جلوہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اربعین میں کوئی کسی سے مانگتا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ رکھا جاتا ہے. لوگ مطلب عجیب کیفیت ہوتی ہے، میں اصل وہ بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں. مطلب وہ احساسات، وہ جو کیفیت ہوتی ہے لوگوں کے دینے کی، اور خصوصاً جو ہے وہ دینے کے بعد باقاعدہ آپ کو زبردستی، یعنی وہ کرامت دیکھیے کہ زبردستی لایا جاتا ہے. اور اگر آپ نہ بھی لیتے ہیں، یا مثال کے طور پر خصوصاً آپ اگر عراقی افراد کی اگر آپ اخلاقیات کو دیکھیں تو اگر آپ ان کے گھر پہ نہ جائیں، وہ جب جس طرح سے مدعو کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے گھر پہ نہ جائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو یہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ آپ انفاق کا وہ پہلو آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا. اسی طریقے سے عشق کے ساتھ ہو، اور وہ عشق اگر امام حسین علیہ السلام کا عشق ہو تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اور پھر یہ استمرار کے ساتھ ہو. آپ دیکھیں کتنے عرصے سے اربعین جو ہے برگزار ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی شعائیں پوری دنیا میں ہیں. آج دیکھیں ہم پاکستان کی طرف اگر دیکھیں تو یہ موقع پہ امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جگہ جگہ پر جو لوگ جلوس کے لیے آ رہے ہیں ان کے اندر ایک اشتیاق جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یہ موقع پہ لگانے کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا. اور یقیناً یہ خدمت وہ خدمت ہے، یہ انفاق وہ انفاق ہے کہ جو یقیناً ہمیں امام حسین علیہ السلام سے بھی نزدیک کرے گا، اور جو امام حسین سے نزدیک ہو وہ پروردگار سے نزدیک ہو اور اپنے ہدف سے نزدیک ہوگا.
بہت شکریہ آغا صاحب. یعنی واقعی انفاق جس طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے کہ جن میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے اور مومنین رکھتے بھی ہیں، اور مزید ان مطالب کی روشنی میں افراد جو ہیں وہ متوجہ ہوں گے کہ جب انفاق کر رہے ہوں تو ان چیزوں کو حتماً مد نظر رکھیں. اور یہ جتنے بھی نکات یہاں بیان کیے ہیں روایات کے ہی زمرے سے جو ہے وہ، یعنی اس کے انہی سے ہی جو ہے وہ استخراج کیے گئے تھے مطالب. آ سب ظاہری بات ہے ایک حکم جب شریعت نے دیا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت پوشیدہ ہے، اور اگر اس حکمت کو ہم نے جاننا ہو تو ہم اس حکم کے جو ہیں وہ آثار کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا آثار مترتب ہوتے ہیں اس کے معاشرے کے اندر، انسان کی اپنی زندگی کے اندر، انسان کی اپنی فیملی کی زندگی کے اندر. یہ تمام آثار پھر انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ خدا نے یہ انفاق جیسا حکم جو ہے وہ کیوں جو ہے اس پر تاکید کی ہے. میں چاہوں گا اس آثار انفاق پر گفتگو کریں.
جی بالکل، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مومنین کو جس طرح کی فرما رہے تھے کہ ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی طرف دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک عقل حسابی کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ وہ جو تاجر لوگ جو حساب کتاب میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی خیال رکھا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو میں تمہیں حساب بھی بتا دیتا ہوں. فرمایا مثل الذین سورہ مبارکہ بکرا ہی ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر تم آثار چاہتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو سنو, میں تمہیں ایک کے بدلے 700 دے دیتا ہوں, اور اس 700 کے بعد پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اس سے بھی بالاتر بڑھ کر اگر کوئی اسے خلوص کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ جس طرح قبلہ صاحب فرما رہے تھے اس جگہ خرچ کرتا ہے جہاں ضرورت ہے, اس خرچ کا میں اس سے بھی بالاتر جو ہے حساب کر سکتا ہوں. دیکھیں آثار انفاق جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں وہ بعض دنیاوی ہیں بعض اخروی ہیں, بعض مادی ہیں بعض معنوی ہیں, کہ یہ ان میں سے ایک پہلا تھا جو مادی ہے کہ اگر آپ خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مادی حاصل فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک 700 دے دوں گا.
یعنی قرآن تقریباً یہ فکر جو ہے وہ انسان کو دینا چاہ رہا ہے کہ خدا کی راہ میں انفاق کرنے سے مال ظاہری طور پہ کم تو ہوتا ہے لیکن پلٹ کر آتا ہے دوبارہ,
لوٹا دیتا
ہے, ہاں لوٹاتا ہے اور کسی اور طریقے سے پلٹاتا ہے آ کر.
آیت اللہ مشکینی کے تھوڑا سا بس مختصر سا ان کا قصہ ہے, وہ خود اپنی زبانی فرما رہے تھے کہ حوضہ میں اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے, میں 2 دن سے بھوکا تھا, مجھے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو اس وقت میں باہر نکلا حرم سے باہر تو کسی نے مجھے 5 ریال دیے, اس وقت 5 ریال کی بھی ایک قیمت تھی, تو میں جا رہا تھا ایک فقیر بیٹھا تھا, میں نے 5 ریال اس کو دے دیے, میں نے کہا چلو میرا پھر بھی گزر بسر ہو جائے گا یہ اس کو دے دوں. کہتے ہیں میں تھوڑا سا آگے چلا تو ایک بندہ ڈھونڈتا مجھے, کہتے ہیں اگر مشکینی آپ, میں نے کہا میں ہوں, تو کہتے ہیں 50 ریال اس نے مجھے نکال کر دیا کہ میں آپ کے لیے رکھے ہوئے تھا اور آپ کو دینا تھا. تو آغا مشکینی نے کہا کہ وہ جو قرآن نے فرمایا نا کہ میں ایک کے بدلے 10 دوں گا تو وہ مجھے مل گیا, پھر میں بندہ ڈھونڈتا رہا کہ جسے میں یہ 50 دوں اور 500 لوں کہ پھر وہ مجھے نہیں ملا. وہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, سچا وعدہ ہے. دوسری چیز جو دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے بلاؤں کا دور ہو جانا, مصیبتوں کا دور ہو جانا. یہ ایک عام چیز ہے, ہر انسان جو بھی اسلام کے ساتھ آشنا ہے, اسلام کی اس تعلیمات سے آشنا ہے, وہ جانتا ہے کہ صدقہ انسان کو بلاؤں سے دور لے جاتا ہے, حتیٰ کہ موت کو دور کر دیتا ہے. طول عمر, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الصدقۃ وصلۃ الرحم تعمر البلاد, کہ یہ شہروں کو آباد کرتے ہیں اور انسان کی زندگی میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں. مریض کا شفا کا اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ صدقہ دیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے داووا مرضاتکم بصدقہ, اور بعض روایات میں ہے کہ مستحب یہ ہے کہ خود مریض اپنے ہاتھ سے صدقہ دے, یہ اس کے شفا کے لیے زیادہ اہم ہے. اگر آثار معنوی میں دیکھیں تو قرآن نے آثار معنوی بھی ذکر کیے ہیں. سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 110 یا 111 ہے, فرمایا خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم, کہ ان کے مال سے صدقہ لو کہ وہ صدقہ کیا کرے گا, تو طاہر ہو, ان کو پاک کرے گا. آپ صدقہ دے رہے ہیں مال کی شکل میں لیکن آپ کے اپنے انفس پاک ہو رہے ہیں, تزکیہ ہو رہا ہے. گناہوں کا کفارہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے, گناہوں کا کفارہ ہے یہ صدقہ. الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم, صدقات کو وہی قبول کرتا ہے. اب صدقات کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وہ تواب بھی ہے رحیم بھی ہے, یعنی صدقے کا توبہ کے ساتھ تعلق ہے. اور اہم ترین کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک عام طور پر مومنین میں یہ چیزیں پائی بھی جاتی ہیں, عام طور پر انسان پریشان ہوتا ہے, مصیبتیں زیادہ آتی ہیں, آرامش نہیں ہوتی, انسان کا سکون نہیں ملتا, تو قرآن نے فرمایا کہ سکون بھی میں تمہیں اسی صدقہ کے ذریعے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ یہ آیہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں اکثر مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی کہ 4 درہم ان کے پاس تھے, 1 درہم انہوں نے رات کو صدقہ دیا, 1 دن کو صدقہ دیا, 1 چھپ کر صدقہ دیا اور 1 واضح طور پر صدقہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 حالتیں قرآن میں ذکر کر دیں, ينفقون اموالهم باللیل رات کو صدقہ دیتے ہیں, والنہار دن کو دیتے ہیں, اور سرّاً وعلانیتاً چھپ کر اور واضح طور پر دیتے ہیں. کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایک تو اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہے, دوسری چیز کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کوئی خوف ان پر رہتا ہے نہ کوئی حزن ان میں باقی رہ جاتا ہے. تو ہم اگر اپنے اس سکون کو واپس لے آنا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں، آزاداری کی راہ میں، اربعین کی راہ میں خرچ کر کے اپنے وجدانی اور اپنے ضمیر کے سکون کو واپس لے سکتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ یہ چیزیں، مثلاً امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، استنزل الرزق بصدقات، کہ یہ ایسے راستے ہیں کہ آپ دنیا کی کوئی مشکل بھی آپ حل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس رزق کی کمی ہے، آپ مریض ہیں، آپ طول عمر چاہتے ہیں، جو کچھ بھی چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں انفاق کریں. اور پھر امام حسین علیہ السلام کی راہ میں انفاق تو اس کا تو اصلاً حساب کتاب ہی جدا ہے. تو اربعین میں دیکھنے میں ملتا ہے کہ
بہت بہت شکریہ، بہت اچھے نکات جو ہیں وہ بیان ہوئے. واقعی ناظرین جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ کر رہے ہوں گے مطالب کے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ انسان کے اندر ایک جو جنبہ مادیت کا پایا جاتا ہے، یہ اس انفاق کے اندر معنی بننے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ مادی چیز جب اس کے اندر چمک زیادہ ہوتی ہے، انسان جو ہے اس سے دل لگا ہی بیٹھتا ہے، تو اس کو پھر اپنے سے جدا کرنا، اس کو خرچ کرنا یہ معمولاً مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا قرآن کی یہ آیات روایات جو ہیں یہ اگر خود مطالعہ کریں، اس طرح کے مطالب جہاں بیان ہو رہے ہوں ان کی طرف رجوع کریں، تو انسان کے اندر وہ معنوی جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے اس کے ذریعے، اور انسان جو ہے وہ ایسے اجتماع مثلاً جیسے عزاداری ہے، جیسے اربعین کی زیارت کے اندر ہے، یا اس طرح کے دوسرے مسائل دینی ہیں یا مومنین کی جو حاجت ہے اس میں خرچ کرنے میں پھر آسانی ہو جاتی ہے. آغا صاحب، میں چاہوں گا، وقت کے دامن گنجائش بھی کم ہے، آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے وہ اربعین کی مناسبت سے ہے، تو ہماری ایک گفتگو ہونی چاہیے مختصر سی کہ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اگر انفاق کیا جائے تو اس کی کیا اہمیت ہے.
میں اس سوال کا جواب اس طرح سے، ہمارے ایک بزرگ استاد تھے، وہ ہم سے یہ کہتے تھے کہ واقعاً ہم جو تشیع ہے نا، جو بھی شیعہ ہے اور جو بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین فرد ہے. اب میں نے پوچھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین فرد ہے، اس کے پاس مطلب وہ کہتا ہے کہ بل گیٹس سے بھی زیادہ امیر ترین ہے. میں نے پوچھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اتنا زیادہ امیر ہو، تو کہا کہ دیکھیں، اگر دنیا کے تمام اموال آپ کو دے دیا جائے، آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے دل سے صرف امام حسین علیہ السلام کی محبت کو نکال دو اور میں آپ کو یہ تمام اموال دوں گا، کیا آپ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. اس کا جو امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اس محبت کی چاشنی یعنی شیرینی، اس مٹھاس کو جو ہے نا اس نے چکھا ہے، وہ کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ دنیا کی تمام اموالوں سے دے دیا جائے اور وہ اپنے دل سے اس محبت کو نکال دے. تو بس یہاں سے معلوم ہوا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ امیر ترین شخص ہے. یعنی
ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں اس حوالے سے، خود امام ہی کے صحابی کا یہ قصہ ہے کہ وہ آ کر اپنی غربت کی شکایت کرتا ہے، امام کہتے ہیں کہ تم تو بہت امیر آدمی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ فاقے ہیں، کچھ نہیں ہے، تو میں امیر کہاں سے ہوا؟ تو مختصر یہی تھے آخری جواب، امام نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت اپنے دل سے نکال دو، بیچ دو اس کو، تو پیسے جتنے چاہیے آپ کو، یہ تیار ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تیار نہیں ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بھی جو ہے وہ ایک قصہ بیان کیا.
تو اگر ہم پھر امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اور امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر دیکھیں، تو روایت بہت زیادہ اس حوالے سے ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے راہ میں خرچ کیا جائے، یہاں تک کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی راہ میں ایک درہم خرچ کرتا ہے تو اس ایک درہم کے بدلے پروردگار 1000 درہم اور بعض روایت کے مطابق 10000 درہم جو ہے وہ اسے پلٹا دیتا ہے. بعض اوقات یہ پلٹانا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں مال و متاع کی صورت میں ہوتا ہے. نہیں، ممکن ہے آپ کو مال و متاع کی صورت میں نہیں ہو، پروردگار کسی اور انداز میں آپ کو بلٹا ہے. ممکن ہے آپ جو ہے وہ آپ حج کی توفیق حاصل کریں، ممکن ہے آپ عمرے کی توفیق، یہ روایت میں موجود ہے کہ آپ کو ممکن ہے جو ہے وہ عمرے کی توفیق حاصل ہو. تو بس یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کرنا اور امام حسین علیہ السلام کے راہ میں خرچ کرنا، انسان جو ہے اس سے نیکیاں بھی حاصل کرتا ہے اور اپنی آخرت بنا رہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم اربعین کی طرف دیکھیں، تو اربعین میں، اربعین کی طرف نگاہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں اربعین کے اندر جو ہے وہ مہدوی حکومت کے کچھ جو ہے وہ جلوے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور اس میں سے ایک جلوہ جو ہے وہ انفاق کا جلوہ ہے. کیونکہ ہم روایت میں ملتا ہے کہ امام مہدی اجل اللہ کی حکومت میں لوگ انفاق کرنے والے ہوں گے، اور انفاق اپنے عروج پر ہوگا، اور اس وقت کوئی فقیر نہیں ہوگا.
تو اگر ہم ایک جلوہ دیکھنا چاہیں, ایک جھلک دیکھیں, یعنی یہاں سے آغاز ہو رہا ہے امام مہدی اجل اللہ کی حکومت کا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اربعین جو ہے ہمارے لیے ایک مثال ہے, اور امام حسین علیہ السلام نے یہ راستہ ہمیں دکھایا ہے. اور ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ من سقا فی یوم عاشورا عند قبر الحسین, جو شخص بھی عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے قبر کے قریب جو ہے کسی کو جو ہے پانی پلائے اور اس کو سیراب کرے, کانا کمن سقا عسکر الحسین, ایسا ہے کہ گویا اس نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو پانی پلایا. اور وہ من شہیدہ ما امام الحسین, اور ان لوگوں کو کہ جنہوں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے. تو دیکھیں ایک پانی پلانے کا ثواب اتنا ہے کہ آپ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے گویا آپ نے لشکر کو جو ہے وہ پانی پلایا, صرف پانی پلانے کا ثواب یہ دیکھیں.
اور پھر اگر انفاق
اور اطعام ہو, اور پھر لوگوں کے لیے جو سہولیات فراہم کرنا ہو, اور یہ دیکھیں اصل میں در حقیقت یہ وہ عشق ہے کہ ہم جو امام حسین علیہ السلام سے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام اگر ہم ائمہ کی زندگی کو دیکھیں, اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, تو ائمہ نے انفاق کا وہ پہلو ہمیں دکھایا کہ ان سے بڑھ کر کوئی انفاق کرنے والا نہیں ہے. کئی مرتبہ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی تمام مال و متاع کو جو ہے خدا کی راہ میں خرچ کیا. صرف مال و متاع کو نہیں, امام حسین کو دیکھیں تو اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کیا, تو جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے. تو بس یہ وہ جلوہ ہے کہ جو ہمارے لوگوں کے اندر اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے اندر جو ہے نا وہ اجاگر ہوتا ہے. وہ جب وہ دیکھتے ہیں امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اپنے بچوں کو اس راہ میں قربان کیا خدا کی راہ میں, تو پھر کوئی انسان جو ہے وہ اس راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتا, اور نہ ہی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے وہ اس راہ میں خرچ کروں گا تو میرے مال و متاع میں کم ہوگا. یہاں تک کہ ہمارے بعض دوست, ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی مشکل ہوتی ہے, تو میں اپنے گھر میں, مطلب جب میرے لیے اقتصادی حالات تنگ ہو جاتے ہیں, تو میں اپنے گھر میں مجلس رکھواتا ہوں. میں وہ مجلس رکھواتا ہوں تو اس مجلس کی برکت سے میرے مشکلات جو ہے نا وہ حل ہو جاتی. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی برکات ہیں, اور وہ مہدوی حکومت کے احقاق کے لیے یہ جو انفاق کا پہلو ہمیں اربعین پہ نظر آتا ہے, وہ واقعاً جو ہے وہ قابل توصیف
ہے, بے نظیر ہے واقعاً.
اور جو ہے وہ اسے ہم اپنی زندگی میں ہمیں اسے
بہت سارے زیادہ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور انفاق اگر معاشرے میں رائج ہو جائے, جیسا کہ آغا صاحب نے بھی قرآن کی روح سے مطالب جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں, اس میں یہی نتیجہ نکلتا ہے, معاشرے میں اگر یہ انفاق رائج ہو جائے تو مادی مشکلات کے جو مومنین کو درپیش ہوتی ہیں, اور حکومتیں جو ہیں وہ اس کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی, وسائل فراہم نہیں کر رہے ہوتے, اگر مومنین اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, جیسا کہ قرآن میں تاکید ہے, اگر صحیح طریقے سے انفاق کرنے لگ جائیں تو فردی طور پر بھی انسان یہ جدوجہد کر کے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے کہ جو امن و امنیت جس کے اندر پائی جاتی ہے, اور انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی مشکلات مادی جو ہے وہ حل کر سکتا ہے. آگے بہت شکریہ آغا صاحب, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو ہوا. ناظرین, اربعین کو ہمیں سادہ نہیں لینا چاہیے, فقط اس طرح نگاہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم فقط جاتے ہیں وہاں پر, نجف سے کربلا تک پیدل چلتے ہیں اور زیارت کر کے واپس آ جاتے ہیں. جو مظاہر وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کو بھی سادی نگاہ سے نہ دیکھا جائے, بلکہ اس کے اندر دقت سے نگاہ کی جائے, اور پھر اس سے ملنے والے درس کو انسان جو ہے اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائے. اربعین ایک جو درس ہمیں دیتی ہے وہ مسئلہ انفاق ہے. آپ اربعین کے راستے میں جب چل رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر مختلف مظاہر جب دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا معاشرہ ایجاد ہو گیا ہے, جہاں پر کوئی بھی مادی اگر مشکل پیش آ رہی ہے وہاں پر اس کا رائے حل موجود ہے. اگر کوئی مریض ہو رہا ہے تو فری ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی جو ہے وہ کوئی چیز گم کر بیٹھا ہے تو اس کو فوراً مل جاتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ پھر دوبارہ ملے نہیں, نہیں, وہ کسی نہ کسی ایسی جگہ پہنچا دیتے ہیں وہاں پر انسان کو جو ہے وہ چیز دوبارہ پلٹ کر واپس اس کے پاس آ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مظاہر موجود ہیں. اور ایک اور بات جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر ایک سب سے اہم جو نظام پایا جاتا ہے وہ اقتصادی نظام ہے. اور ہم جب اسلام کے مطالب کو بیان کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس میں دقت کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں بہت سارے ایسے عناصر ملتے ہیں، ایسے مفاہیم ملتے ہیں کہ جو اسلامی اقتصاد کو تشکیل دے سکتے ہیں، اور اس میں سے ایک اہم ترین عنصر جو پایا جاتا ہے وہ انفاق کا عنصر ہے. اگر یہ انفاق کا عنصر بشریت اس کے اوپر کما حقہو، یعنی جس طریقے سے حق ہے اس کو اجرا کرنے کا، اگر اجرا ہو جائے تو جیسا کہ آغا صاحب نے بیان کیا تھا کہ پھر اس معاشرے میں مادی طور پر کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا. اور جب معاشرہ پرسکون ہو جاتا ہے تو وہاں پر زمینہ فراہم ہو جاتا ہے معنوی طور پر بھی سفر کرنے کا. انسان آسانی سے سکون کے ساتھ خدا کے قرب کا جو سفر ہے اس کو طے کرنے لگ جاتا ہے. بہت سارے آثار ہیں کہ ہم اس مختصر سے پروگرام میں سب مطالب کی طرف اشارہ نہیں کر پائے، فقط مختلف آؤٹ لائنز آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں تاکہ اس کے ضمن میں آپ اپنے مطالعات کو جاری رکھیں. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیک یا ابا عبداللہ.
خون کی فتح.
حسین جب کے چلے با دو پغل کو
اہل حرم کا ودا.
نہ تھا کوئی کی جو تھا میں رکاب تو.
حضرت عباس علیہ السلام نے اطلاع پہنچائی کہ دشمن جنگ کے لیے آمادہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ ان کی طرف جاؤ اور جنگ کو کل تک کے لیے ٹال دو. آج رات انہیں واپس لوٹا دو تاکہ ہم پروردگار کے لیے نماز پڑھ سکیں اور اسے پکار سکیں اور استغفار کر سکیں. خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے، قرآن اور دعا پڑھنے اور استغفار کرنے سے بڑی محبت ہے. قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس یزیدی لشکر کی طرف جاتے ہیں اور دشمن سے مہلت لے کے آتے ہیں. شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے پاس اصحاب نے گفتگو فرمائی، خدا کی قسم کہ ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے اور اپنی جان کو آپ پر قربان کر دیں گے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم سب کل قتل کر دیے جاؤ گے. پھر اپنے اصحاب سے فرمایا سروں کو اوپر اٹھاؤ. سب نے سروں کو اٹھایا اور سب نے اپنے مقام و منزلت کا مشاہدہ کیا. امام سجاد فرماتے ہیں میں اس رات بیٹھا ہوا تھا، میری پھوپھی زینب میری تیمارداری فرما رہی تھی اور میرے والد تیروں کو ٹھیک کر رہے تھے. میرے بابا کچھ اشعار پڑھتے ہیں. ان اشعار سے مجھے پتا چل گیا کہ اب بابا سے بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے. میں نے تو ضبط کر لیا لیکن میری پھوپھی زینب سے ان اشعار کو سن کے رہا نہ گیا. گریا ازاری کرتے ہوئے میرے بابا کے پاس تشریف لے آئیں اور فرمانے لگی ماں جائے دبے الفاظ میں اپنے مرنے کی خبر دے رہے ہو. بھیا آپ ہی تو ہماری آخری ڈھارس ہیں، کاش مجھے موت آ جاتی اور آپ کو بچھڑتا نہ دیکھتی. امام حسین علیہ السلام نے بہن کو دلاسا دیا اور صبر و ہمت کی تلقین دی. دین اسلام کی بقا، راہ خدا کی بقا اور خدا کے بندوں کے ذریعے اس راستے کا طے ہونا، یہ حسین ابن علی اور حضرت زینب کے انجام دیے کارناموں کی بدولت ہے. یعنی وہ عظیم صبر، وہ استقامت، وہ ان مصیبتوں اور مشکلات کو برداشت کرنا اس بات کا سبب بنا ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دینی اقدار دنیا میں رائج اقدار ہیں. یہ تمام انسانی اقدار جو مختلف مکاتب فکر میں انسانی ضمیر اور انسانی فطرت سے مطابقت رکھتی ہیں، یہ وہ اقدار ہیں جو دین سے لی گئی ہیں، دین نے ان کی تعلیم دی ہے.
ہاں شبیر کے مرنے کی ہے اب تیاری، زخم پر زخم لگے ہیں تن شہ پر کاری، بھوک میں پیاس میں غش آتے ہیں سو سو باری، بیچ میں ابن علی گرد کھڑے ہیں ناری، اپنی بیمار سے شرمندہ. سر ہو